إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. یہ حشر کے مناظر، یہ آج کا موضوع رکھا گیا ہے، جس پر یقیناً گاہے بگاہے غور و فکر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ آخرت کی یاد اور آخرت کے مناظر کا ذکر رہنا چاہیے، تاکہ دلوں کی رقت اور خشیت الہی پیدا ہو سکے. حشر کے مناظر کا ذکر آپ نفخہ سے کر لیں، نفخہ اولا سے، جب سور پھونکا جائے. اور تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی سوائے ان مخلوقات کے جن کو اللہ تعالی بے ہوشی سے بچائے گا. اس مرحلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کیف انعم وقد التقم الصور صاحبه، کہ میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، وہ سور اپنے منہ میں تھامے کھڑا ہے. اور اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کر. اس سور کا منہ میں دبائے کھڑا ہونا, اس میں کیا حکمت؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ فرشتوں کا اطاعت کا تصور, کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا امتثال امر کرتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون, کہ جو ہی فرشتے کو سور دیا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے, جب قیامت قائم ہوگی آپ کو حکم دیا جائے گا تو آپ نے اس میں پھونکنا ہے اور اس سے قیامت قائم ہوگی, تو فرشتہ اسی وقت سے منہ دبائے کھڑا, سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا. بلکہ بعض روایات کے مطابق اس کی نظر بھی اللہ تعالیٰ کے عرش پر ٹکی ہوئی اور کھڑا ہے, بیٹھا نہیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ کا امر آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل میں کوئی تاخیر ہو جائے, سور سامنے رکھ کے بیٹھ جائے, اللہ کا امر آ جائے تو اٹھا کر, یہ تاخیر بھی منظور نہیں, حتیٰ کہ پلک جھپکنے کی بھی نہیں, یعنی نظریں بھی عرش مولا سے ٹکی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل میں اور تکمیل میں ایک پلک جھپکنے کی بھی تاخیر نہ ہو. یہ ہے اطاعت, جو ہر ایک ایمان کا اصل جوہر ہے. ہمارا ایمان اطاعت پر مبنی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ہمارا کام تسلیم ہے اور فوری اطاعت, بلا تاخیر بلا تعویل اور بغیر کسی شک و شبہ کے, بغیر کسی قلبی خلجان کے, یہ اطاعت ہونی چاہیے. کچھ دن قبل میں ایک قول پڑھا میں نے اور میں حیران بھی ہوں پریشان بھی. کتاب الخراج میں قاضی ابو یوسف امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد, انہوں نے ایک حدیث ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دل فارے سے سراسۃ اسہم بل الراجل سہم واحد, میدان جہاد میں گھڑ سوار کے تین حصے اور پیدل جو شریک ہوتا ہے اس کا ایک حصہ. گھڑ سوار کے تین حصے کیوں؟ دو حصے گھوڑے کے اور ایک حصہ اس مجاہد کا, اور اگر وہ پیدل ہے تو اس کا ایک ہی حصہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, بڑی اس میں حکمت ہے. ہمارا کام تعمیل تسلیم اور قبول ہونا چاہیے, مگر قاضی ابو یوسف نے اپنے شیخ اپنے استاد اور اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لا افضل البہیمۃ علی رجل مسلم, کہ میں ایک مسلمان شخص پر, ایک مجاہد پر ایک جانور کو فوقیت نہیں دے سکتا. یہ کیا بات ہے, جانور کے دو حصے اور مجاہد کا ایک حصہ, کہ جانور افضل ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. میرا پہلا ایمان تو یہ ہے کہ یہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی شخصیت ہے, یہ ان کا قول ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ میں ایک جانور کو ایک مجاہد کو ترجیح نہیں دے سکتا. کیوں نہیں؟ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام موجود ہے اور بڑی حکمتیں. شریعت نے گھوڑے کے دو حصے رکھے. پہلی بات یہ کہ دو حصے گھوڑے کی جیب میں جائیں, وہ کون وصول کرے گا؟ اس کا مالک ہی تو لے گا. پھر شریعت میں یہ تفریق کیوں رکھی؟ تاکہ گھوڑے پالنے کی ترغیب اور جہاد کی ترغیب کہ اس کا باقاعدہ حصہ ملے. اور پھر یہ بھی کہ جو شخص گھوڑا پالتا ہے اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے نگرانی کرتا ہے, بعض اوقات اس کی خدمت پر ایک غلام کو معمور کرتا ہے, تو اس میں اس کے اخراجات ہوتے ہیں. تو شریعت یہ اخراجات اس کو دینا چاہتی. وصول تو شخص ہی کرے گا, پھر گھوڑا پالنا اس میں کیا خیر و برکت. اصل چیز تو وہ شریعت کے پیش نظر الخیر معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ, کہ گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی. یہ خیر کتنی حاصل ہوگی قیامت تک کے. میں جس نے گھوڑا پالا ہو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے, وہ اس کی رسی لمبی رکھے کھیت میں, اس کو چرتا چھوڑ دے, رسی چھوٹی نہ رکھے کہیں سارا کھیت نہ کھا جائے, رسی اس کی دراز رکھے, اس کو کھانے دے, گھاس کھانے دو, چارہ کھانے دو, دانے کھانے دو. میں تم نہیں جانتے یہ گھاس جو کھائے گا, دانے کھائے گا, چارہ کھائے گا, یہ قیامت کتنی بنفس نفیس اللہ کے میزان میں نیکیاں بنا کر تولا جائے. پانی پیے گا وہ پانی کا وزن ہوگا, گھاس اور چارہ کھا کر جو لید کرے گا اس لید کو بھی تولا جائے, اور پانی پی کر جو پیشاب کرے گا اسے بھی تولا جائے. یہ شریعت کے مقاصد, یہ شریعت ایک انسان کو کہاں دیکھنا چاہتی, کن درجات علا پر دیکھنا چاہتی. اچھا, آگے قاضی صاحب نے اپنے شیخ پر طنز کیا کہ شیخ آپ بتائیں پھر کیا حصہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ ایک حصہ گھوڑے کا, ایک حصہ انسان کا. پھر قاضی صاحب نے سوال کیا پھر جانور انسان کے برابر ہو سکتا ہے, اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب خاموشی. تو یہ اس کو اطاعت کہیں, یہ اطاعت جس کی مثال آپ کے سامنے کہ فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ کا امر آئے تو اٹھانے کی جو تاخیر ہے وہ بھی نہ ہو, اور نگاہیں عرش مولا پر ٹکی ہوئی ہیں یہ تاخیر بھی نہ ہو, پلک جھپکنے کی بھی دیر نہ ہو. یہ فرشتوں کی اطاعت. اس نفخہ پر ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. بعض حدیث میں ان دو نفخوں کے مابین 40 سال کا فاصلہ اور فرق بیان ہوا. یہ نفخہ کس لیے ہوگا؟ یہ تمام لوگوں کو زندہ کر کے. یہ نفخۃ الحشر, جو لوگ مر چکے تھے یا جو لوگ بے ہوش ہوئے ان سب کو اٹھایا جائے گا, جو کہ بڑا ہی خوفناک منظر, جس کی حقیقت اور صحیح خوف ایک معنوی طور پر ملائکہ جانتے. صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ ملائکہ اس نفخہ پر اٹھیں گے, وہ ملائکہ جو جب سے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. اور عبادت کی تفصیلات بھی بعض احادیث میں ہیں کہ جو فرشتہ پیدا ہوتے ہی قیام میں کھڑا کر دیا گیا وہ قیامت تک قیام میں رہے گا, جو پیدا ہوتے ہی رکوع میں کھڑا کر دیا گیا, رکوع میں ڈال دیا گیا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا, اور جو پیدا ہوتے ہی سجدے میں گرا دیا جائے گا وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا. اب یہ نفخہ ہوا, سور پھونکا گیا, نفخۃ الحشر, فرشتے بھی اٹھیں گے اور اپنے رب کی طرف جائیں گے, اور فرشتوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک, یا اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. یعنی صدیوں عبادت کرنے والے, لیکن قیامت اور اس کی ہولناکی کا تصور کیا ہوگا, یہ ملائکہ کو معلوم ہے اور وہ اپنی انتہائی کوتاہی کا, حالانکہ ایک ایک لحظہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرا, لیکن یہ اعتراف کرتے ہوئے اٹھیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے, ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری اطاعت کا عالم کیا ہونا چاہیے اور ہماری عبادت کا عالم کیا ہونا چاہیے. یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عابد انسان کو ملائکہ پر فوقیت دی ہے اور وہ بعض اوقات ایک لحظے کی عبادت کر کے, ایک لمحے کی عبادت کر کے وہ سال ہر سال کی نیکیاں کما سکتے ہیں. لیلۃ القدر, اس رات کا احیاء اور وہ گھڑی مخصوص جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی گھڑی ہے, اس گھڑی کو اگر پا لیا تو 80 سال کی عبادت سے افضل. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنی عبادت کا اور اطاعت کا نصب العین اپنے لیے متعین کرنا چاہیے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا اول من تنشق عنہ الارض, سب سے پہلے میری قبر کی زمین پھٹے گی اور میں عرض محشر کی طرف اٹھوں گا. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اعزاز ہے کہ اس میں سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا, لیکن میں کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو تھامے کھڑے, مجھ سے بھی قبل. لا ادری افاق قبل او جوزی من ساقت الطور, مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے اور اٹھا لیے گئے, یا جو کوہ طور پر بھی ہوش کیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا عوض ان کو یہ دیا کہ اس موقع پر ان کو بے ہوش نہیں ہونے دیا. یہ بات میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہوئے ہی نہ ہو, اور وہ جو کوہ طور پر ان کی بے ہوشی ہوئی اس کی بنیاد بھی اللہ کا دین تھا, تو اللہ رب العزت نے اس کا صلہ یہ دیا کہ ان کو آج بے ہوش ہونے سے بچا لیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا صلہ, جن کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے برہنہ کیا گیا, فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف صلہ, کیونکہ یہ برہنگی اللہ کی راہ میں تھی اور اللہ کے دین کی خاطر تھی, یہ ان کو صلہ دیا جائے گا. تو یہ نفخۃ الحشر, اس میں دنیا اٹھے گی اور اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کرے گا. ذالک یوم مجموع لہ الناس, یہ دن ہے جس دن سارے لوگ جمع کر دیے, تمام لوگ بغیر کسی استثناء کے, بغیر کسی استثناء کے. لقد احصاهم وعدهم عدا, اللہ سب کو شمار کیے ہوئے, کوئی ایک فرد بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے محب نہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا, اللہ سب کو شمار کیے ہوئے اور سب کا احاطہ کیے ہوئے. کوئی شخص ڈوب کے سمندر میں غرق ہو گیا, اللہ اس کو وہاں سے اٹھائے گا. کسی کو جانور نے کھا لیا, اللہ اس کو وہاں سے اٹھائے گا. کوئی جل کے راکھ ہو گیا, کوئلہ بن گیا, اللہ اس کو اٹھائے گا. کوئی مر کے قبر میں دفن ہوا, اللہ اس کو وہاں سے اٹھائے گا. لقد احصاهم وعدهم عدا, یہ موقف کا تصور بڑا گمبھیر, بڑا ہولناک. سلف صالحین جب کبھی بڑا اجتماع دیکھتے تو اس اجتماع کو دیکھ کر وہ عرض معاشر کے اجتماع کو یاد کیا کرتے تھے. یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو دنیا میں مقیم تھے مگر مسافر کی حیثیت سے, ان کا قلب, ان کی روح, ان کا دماغ, ان کے تصورات, وہ مقیم آخرت تھے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے ایک مسافر کی طرح رہو. اس کو اقامت گاہ نہ بناؤ,
اقامت گاہ وہ ہے، اس کو ایک مسافر خانہ سمجھو، اصل اقامت گاہ وہ ہے. تو سلف صالح لوہار کی بھٹی دیکھتے تو ان کو جہنم کی آگ یاد آ جاتی. بعض اوقات وہ دیکھتے کہ دل کچھ غفلت کے پردے میں آ رہے ہیں، کچھ گرد و غبار سا دل پر چھا رہے، تو کسی لوہار کی بھٹی پہ چلے جاتے اور لوہا جلنے کا منظر دیکھتے، لوہے کے پگھلنے کا منظر دیکھتے اور بے ہوش ہو جاتے. یعنی اخروی عذاب اور مرنے کے بعد عذاب کی کیا صورت ہے. یہ ایک صحیح واقعہ سیالکوٹ کی ایک علمی شخصیت ہے، شدید بیمار ہو گئے، شدید، حتیٰ کہ مجھے بھی خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ہاسپٹل میں تھے، مجھے بھی خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ خبر پھیل گئی، مگر بعد میں چند منٹوں کے بعد خبر آئی کہ اللہ تعالی نے ان کو زندگی دی ہوئی ہے اور وہ زندہ ہے، لیکن شدید بیمار، گویا وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے. مگر پھر اللہ رب العزت نے ان کو صحت دے دی، آج بھی موجود ہیں، پاکستان میں نہیں باہر. میں ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا، انہوں نے بتایا کہ وہ جو وقت تھا جس میں میرے انتقال کی خبر پھیل گئی، مجھے تو پتہ نہیں، لیکن میں نے اس مختصر سے وقت میں یہ دیکھا کہ لوگ اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے جسم جو ہیں وہ سر سے پاؤں تک سرخ ہیں، آگ سے جلنے کے بنا، سر سے پاؤں تک پورے جسم ان کے سرخ میں نے دیکھے. اب وہ خواب تھا، تصور تھا، یا اللہ نے کیا دکھایا، مگر اللہ رب العزت کا عذاب بڑا ہولناک ہے اور بڑا شدید ہے. اس عذاب سے کبھی غافل نہ ہو. وہ شخص بڑا تعجب کے قابل ہے جو شخص جہنم سے غافل ہو، اور وہ شخص بھی جس کو جنت کا تعارف ہو اور وہ اس کی حصول کی فکر نہ کرے، اس کے دل میں اس کی حصول کا تمنا نہ ہو کہ ایسی جنت اور میں اس کو حاصل کرنے کی فکر نہ کروں. دنیا کے چند ٹکوں کی تجارت کے حصول کے لیے ہماری نیندیں حرام ہو جاتی، لیکن جنت کا صحیح تعارف اگر ہو تو اس کے حصول کی انسان کو فکر نہ ہو، تو پھر وہ جنت بھی قابل تعجب ہے اور اس شخص کا کردار بھی قابل تعجب. تو یہ نفقۃ الحشر ہے جو کہ تمام اولین و آخرین کو جمع کر لے. سلف صالح خاص طور پہ عرفات کی جو حاضری ہوتی، یہ سب سے بڑا اجتماع ہے، اس حاضری کو دیکھا کرتے تھے. مکہ کے گرمی، سورج کی حدت اور پھر لوگوں کا اجتماع بکثرت ہر طرف سر ہی سر، کیونکہ نوز الحج وہ دن ہے جو تمام حاجیوں کو ایک مقام پر اکٹھا کر لیتے، باقی ہر روز حاجی پھیلے ہوتے، کوئی کہیں اور کوئی کہیں، لیکن آج کا دن سب کو عرفہ میں اکٹھا ہونا ہے لازمی. یہ سب سے بڑا اجتماع، تو اس سب سے بڑے اجتماع پر وہ دیکھا کرتے اور آخرت کے اجتماع کو یاد کیا کرتے. ابن قیم کا شعر بھی ہے قصیدہ میمیاں میں، فللہ فللہ الموقف الاعظم کا موقف یوم الارض بل ذاک اعظم. اللہ کی قسم، یہ میدان عرفات کی جو حاضری سب سے بڑی حاضری، اور یہ حاضری قیامت کی حاضری جیسی ہے، لیکن قیامت کی حاضری اس سے بہت بڑی ہوگی. وہ دن تمام اولین و آخرین کو جمع کرنے کا ہے، سب اکٹھے ہوں. تو یہ اجتماع کثیر بھی تو ایک ہولناکی کا سبب بنتا ہے، جبکہ یہ بات اور یہ تصور موجود ہے کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہو، ان کو کیوں جمع کیا گیا، کیوں اٹھایا گیا، انہیں کیوں اکٹھا کیا گیا. یہ بھی ایک ہولناک تصور. تو یہ قیامت کے مشاہد میں سے اور قیامت کے مناظر میں سے، اکٹھے کہاں کیے جاؤ گے، کہاں کیے جائیں گے. ارض محشر یوم تبدل الارض غیر الارض، اتنی یہ زمین یہ نہیں رہے گی، بلکہ زمین کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا تاکہ کوئی انسیت نہ ہو. تم سمجھو کہ یہ طارق روڈ کی زمین، یہ سوسائٹی کی زمین، یہاں ہمارا گھر ہوتا تھا، نہیں، ایسی انسیت بھی نہیں دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یحشر الناس علی عرض کقرصۃ نقی، جیسے ایک میدے کہ آٹے کی روٹی ہوتی ہے بالکل سفید، لا علم فیہا، کوئی اس میں نشان نہیں ہوگا، کوئی دیوار، کوئی گھر، کوئی درخت، بالکل سیدھی ہموار زمین ہوگی، کیونکہ نشانات بھی بعض اوقات انسیت کا سبب بنتے ہیں، کوئی درخت ہو اس کا سایہ، کوئی دیوار ہو اس کا سایہ، کوئی عمارت ہو، تو یہ چیزیں انسیت کا سبب بنتی ہیں، کوئی عمارت، کوئی درخت، کچھ نہ ہوگا، سیدھی ہموار زمین ہوگی جہاں پر یہ محشر کا میدان جو ہے وہ قائم ہوگا. یہ نیچے کا نظام، زمین کا نظام. اوپر کا نظام کیا ہے؟ تدر الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج قریب آ جائے گا حتیٰ کہ ایک میل کی مسافت بنا کے ٹھہر جائے گا، جو آج کروڑہا میل دور. اور باوجود اس کے کہ ہمارے پاس 20 انتظامات، اے سی لگے ہوئے، پنکھے چل رہے، واٹر کولر، فریج اور کیا کچھ، ہر طرح کا انتظام موجود ہے، مگر پھر بھی یہ سورج کی حدت ایک گھنٹے کی لوش ہے کی بنا پر ہم بلبلا اٹھتے. لیکن اس دن یہ سورج کروڑہا میل کے فاصلے پر نہیں، بلکہ تدن الشمس حتی تکون علی مسافت میل، ایک میل کی مسافت پر آ کر ٹھہر جائے گا. حدیث کا راوی کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں یہاں میل سے کیا مراد، کیونکہ لغت عرب میں میل کے دو معنی ہیں، ایک میل مسافت والا جو 1 کلومیٹر سے کچھ بڑا، اور ایک میل وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما ڈالتے، اسے بھی عربی میں میل کہا جاتا. اب حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہاں میل سے کیا مراد ہے اور سورج کتنا قریب ہو، تو یہ زمین کا معاملہ اور یہ آسمان کا معاملہ. اس حدت جو سورج کی گرمی ہوگی اور جو تپش ہوگی، اس سے انسان متاثر کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ یعرق الناس یوم القیامت، لوگوں کے پسینے بہیں گے، پسینے بہیں گے، حتی یذہب العرق فی الارض 70 ذراع، حتیٰ کہ پسینے بہتے بہتے زمین میں 70 ہاتھ نیچے چلے جائیں گے، 70 ہاتھ نیچے انسان کا پسینہ بہ کر زمین میں جائے گا، زمین جذب کرے گی، 70 ہاتھ نیچے تک وہ پسینہ پہنچ جائے گا. اوپر کیا ہوگا؟ یلجم، اوپر وہ پسینہ انسانوں کو گھیرے گا، ان کے اعمال کے بقدر، ان کی معصیتوں کے بقدر. گناہ اگر کم ہوں گے تو پاؤں تک پسینہ ہوگا، گناہ اگر زیادہ ہوں گے گھٹنوں تک ہوگا، اور زیادہ ہوں گے ناف تک ہوگا، اور زیادہ ہوں گے تو اور اوپر تک ہوگا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حتیٰ یلجمہم الجام، حتیٰ کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں خود ڈوبے ہوں گے، اور وہ دنیا کا پسینہ نہیں ہے، آپ نے جھٹک کر پھینک دیا، اتنا وہ خطرناک پسینہ ہوگا کہ وہ لوگ دعائیں کریں گے اللہم ارحنا منہ ولا الی النار، کہ یا اللہ اس پسینے سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے، جہنم میں گرا دے، اس پسینے سے بچا دے. کتنی شدت، جو انسان یہ حدیث پڑھے گا وہ گناہوں کی سوچے گا، وہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا. یہ پسینہ یہ گناہوں کی علامت، جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ گناہ ہوگا، تو گناہوں کا ارتکاب کرے گا، گناہ کا تصور اس کے دل میں پیدا ہوگا. جیسے یہ حدیث سن لی اور پڑھ لی، تو یہ زمین معاشر کی، یہ سورج اور یہ پسینہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یحشر الناس یوم القیامۃ حفاظا عراتا غرلا، کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے بالکل برہنے اور ننگے پاؤں اور ختنہ کے بغیر، جیسے پیدا ہوئے تھے بالکل ویسے اٹھائے جائیں، بالکل ویسے، اور ایسے اٹھائے جائیں گے کوئی چیز ان کی تبدیل نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ہاتھوں کی انگلیاں، انگلیوں کے پورے اور پوروں کی لکیریں، کوئی چیز تبدیل نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ قیامت کے دن گواہی دیں گے، بندہ کہ میرا تو یہ ہاتھ نہیں، میرے ہاتھ کے پورے ایسے نہیں تھے. حجت قائم کر سکتے؟ نہیں, کوئی حجت قائم کرنے کا موقع نہیں ملے. بالکل ویسے ہاتھ نصفی بنا لیں کہ پورے بھی بالکل ویسے ہی لائیں گے. انسان کہتا ہے کہ ہم جمع کرنے پر قادر نہیں, پیدا کرنے پر قادر نہیں, ہم تو ایسا قادر ہیں کہ بالکل ویسا ہی بنائیں گے, حتیٰ کہ انگلیوں کے خطوط, نشانات اور پورے بالکل ویسے ہوں. برہنہ اب ہمیں صحیح تصور نہ ہوتا اس عرض معاشر کو. لیکن ایک سوال ام المومنین کی رضی اللہ عنہ, اس حدیث سے اس ہولناکی کا تصور اور بڑھ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مرد عورتیں برہنہ اٹھائی جائیں تو ینظر بعضہم بعضا, تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں, تو بے پردگی کی انتہا, لوگ دیکھیں گے ایک دوسرے کو. فرمایا کہ نہیں, الامر اشد من ان ینظر بعضہم الى بعض, اس دن کا معاملہ بڑا سنگین ہوگا, بڑا سنگین ہوگا, اور کسی کو اس طرف کی ہوش نہیں ہو, کوئی دیکھنے کی ہوش نہیں ہو. حالانکہ بڑے بڑے کتے خصلت لوگ موجود, اس دن کی سنگینی اور اس دن کا جو ایک ہولناک تصور ہے, کئی فتتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا, ایسا دن ہولناک, جس دن کی ہولناکی کو اور شدت کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے فرط غم سے. دودھ پیتا بچہ, حرک اس کے کیا احساسات, وہ بھی بوڑھا ہو جائے. کیا قیامت کے دن عورتیں, حاملہ عورتیں قیامت کے دن کی شدت سے اپنے حمل وضع نہیں کر دیں گی؟ حمل وضع کر دیں, حاملہ عورتیں حمل وضع کر دیں گی اس دن کی شدت سے. وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا, ابھی متولد ہوا, وہ کہاں جائے گا؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ چپٹ جائے. اس بچے کے دل میں بھی احساسات سرزمین معاشر کی سنگینی اور شدت کے موجود, کوئی خطا نہیں, کوئی گناہ نہیں, ابھی پیدا ہو رہے, ابھی گر رہے, اور اپنی ماں کو نہیں چھوڑے گا, چمٹ جائے. اتنا یہ کربناک اور ہولناک دن, برہنہ بالکل اٹھائے جاؤ گے ختنہ کے بغیر, ننگے پاؤں. یہ سرزمین محشر کا ایک مختصر تعارف, اور وہ دن کوئی ایک دن تو نہیں, دن ایک ہے قیامت کا, لیکن فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ, اس دن ایک دن کی جو مقدار ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر, 50,000 سال. بتائیے یہ کیفیت اگر مستقل قائم ہے جس کا حدیث میں ذکر ہوا, تو کیسے سامنا ہو. اور یہ بات معلوم ہے, ہر شخص تنہ تنہا ہوگا, ماں باپ نظر آئیں گے لیکن نہ بیٹے میں ہمت ہوگی نہ ماں باپ میں کہ ایک دوسرے کا حال پوچھے. لا یسألو حمیم حمیما یبصرونہ, دکھائے جائیں گے, دیکھیں گے, حال نہیں پوچھ سکے, اتنی ہمت ہی نہیں ہوگی. نفسی 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 نفسی, تو یہ سرزمین معاشر جس کا ہمیشہ تصور ہمارے دل میں رہنا چاہیے. ہم بچاؤ کی صورتیں اختیار کی جا سکتی. اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ, اللہ کی ندا آئے گی, وہ لوگ کہاں ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں جو دنیا میں میری خاطر, میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے, جن کا تعلق توحید کی بنا پر تھا, یہ توحید کی حکمرانی, وہ لوگ کہاں, باقی سب بیٹھے رہو, جن کا دنیا میں ایک تعلق اور محبت اور پیار تھا میری توحید کی بنا پر, لا الہ الا اللہ کی بنا, وہ کہاں, وہ لوگ اٹھیں گے. یہ ان کا شرف کیا ہوگا؟ الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں لے لوں گا. یہ سورج انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی پسینہ نہیں، میرے سائے میں جگہ پائیں گے جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت کچھ. وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ لوگوں کا شرف ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا، توحید کو سمجھا. اور اس حدیث کا مصداق بن گئے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، اس کا ایمان مکمل ہو. یہ شرف اہل توحید کا، کہاں سب کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے سائے میں آ جائیں اس دن، اور گرمی کو دور کرنے کا اور ٹھنڈک کو حاصل کرنے کا کوئی انتظام نہ ہوگا. ایک ظاہری انتظام ہوگا، ایک باطنی انتظام ہوگا. ظاہری انتظام اللہ کا سایہ اور باطنی انتظام میدان محشر میں ایک ہی حوض ہوگا ٹھنڈے پانی پر مشتمل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض حدیث میں ہر نبی کے حوض کا ذکر ہے، لیکن سب سے بڑا حوض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بس یہ ٹھنڈک حاصل کیسے ہو؟ یا اللہ اس سائے کو حاصل کرنے کی قیمت کیا ہے؟ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس حوض سے، حوض کوثر کے ایک جان کی قیمت کیا ہے؟ دعوے بھی جو مرضی کرتے رہو، یہ محفل میلاد اور فلاں فلاں، قصیدے کہہ لو، شعر کہہ لو اور نعتیں کہہ لو، نہیں، عمل چاہیے. کچھ لوگ آئیں گے، دیوار حائل کر کے ان کو وہاں سے دھتکار دیا جائے گا. فرمائیں گے آپ میری امت، ان کو آنے دو. جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعات اس دین میں ایجاد کی تھی. یہ بدعتوں کا ٹولہ، ٹھیک ہے نمازی تھا، حاجی تھا، ہر سال حج کرنا، عمرے کرنا، زکاتے دینا اور صدقات دینا، تہجد کا اہتمام، نوافل، مگر یہ بدعتی لوگ ہیں، ان کے عمل میں بدعت. بدعت آ جائے، کوئی نیکی، کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں، دھتکار دی. تو اللہ کا سایہ حاصل کرنے کی قیمت اللہ کی ٹھوس توحید ہے، اور اس توحید کی بنا پر محبت اور تعلق، اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے جام کی قیمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، سچی پیروی. دین نے بالکل کھول کر سمجھا دیا. نمازوں سے محبت کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دن جو 50,000 سال کا کچھ لوگوں پر یوں گزرے گا جیسے ظہر اور عصر کی نماز کا فاصلہ، ایسے گزرے گا. دن تو لمبا ہی ہوگا، مگر یہ اتنے لطیف سائے میں ہوں گے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ 50,000 سال کیسے بیت گئے، یوں گزر جائے گا. آپ کو اور مثال دے دیں، نماز کی مثال کیوں دی؟ نماز سے محبت کرو، اور نماز کے تعلق سے کوئی غفلت قابل قبول نہیں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. دیکھو ہمارا فوٹو اس صورت میں تو نہیں، قرآن میں ہر شخص کی تصویر ہے. ویل ہو بعض نمازیوں کے لیے، جہنم کی وعید بعض نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل، اور نمازیں پڑھتے ہیں ریاکاری میں. اپنے آپ کو دیکھو، تلاش کرو، اس صورت میں ہم تو نہیں پائے جاتے. فی ہے ذکروں کو، قرآن میں سب کی تصویر موجود ہے، سب کی تصویر. قرآن پڑھو، کہیں جنتیوں کا ذکر، کہیں جہنمیوں کا ذکر. اپنے آپ کو دیکھو، میں کہاں فٹ ہو رہا ہوں. اپنا حشر آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے. تو نماز سے محبت، یہ بھی عرض معاشر میں ایک عافیت کا سامان. نوازوں کی مثال کیوں دی؟ یہ مثال کئی موقع پر دی گئی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہر روز دو دفعہ ہوگا، ہر ہفتے ایک بار ہوگا. ہر روز دو دفعہ کب؟ ایک اس وقت جب زمین پر فجر کا وقت ہوتا ہے، دوسرا اس وقت جب زمین پر عصر کا وقت ہوتا ہے. تو یہ پیمانہ نماز کا کیوں بتایا گیا؟ نماز کی ترغیب کے لیے کہ دیکھو ان نمازوں کی حفاظت کرو، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پہ یہ دو نمازیں، ان کے وقت پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ ہے. ہر ہفتے ایک بار ہوگا اور وہ جمعے کا ہے. کس وقت؟ جب زمین پر جمعے کا وقت ہوتا ہے. جمعے کا اہتمام کرو اور اس نیت کے ساتھ کرو کہ اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے، اس کی نعمت غیر مجدود ہے، کوئی کمی نہیں وہاں. اس نیت سے ٹھان لو عصر اور فجر اور ہر نماز ہم نے وقت میں ادا کر، اور سارے آداب کی رعایت کے ساتھ، تاکہ اللہ کا دیدار مل جائے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت. ایک حدیث میں ینسون نعیم الجنہ کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کا دیدار جب بھی قائم ہوا کرے گا جنتی جنت کی نعمتوں کو بھول جائے گا، حور و قصور کو بھول جائیں گے، جنت کے پھلوں کو بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنا دیدار عطا فرمائے. لیکن وہ اعمال بتا دیے گئے، رہنمائی کر دی گئی، یہ نعمت کیسے حاصل ہوگی؟ نمازوں کی پابندی پوری ایک دیانت کے ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ توحید کی اساس، ساتھ ساتھ توحید کی اساس، نزل من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی مہمان نوازی ہے. اس نزل اور مہمان نوازی کی تفسیر بیشتر مفسرین اللہ کے دیدار سے کی، اللہ کے دیدار سے. اور یہ آیت کہاں آ رہی ہے؟ اس سے قبل، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے اس پر، اور اس توحید کی اساس پر سیدھے ہو گئے. ان کے لیے نعمتیں نعمتیں نعمتیں، اور آخری نزل من غفور الرحیم، رحمان کی، غفور الرحیم کی مہمان نوازی، جو اللہ کا دیدار توحید. تو ہر مقام پر، ہر مرحلے کے لیے رہنمائی دے دی گئی کہ بچاؤ کی صورت کیا ہے. اب میں اختصار سے اخروی جو حساب و کتاب کی چار مقامات کا، چار گھاٹیوں کا ذکر کرتا ہوں، اور ان چار گھاٹیوں کا انتظام ہم دنیا میں کیسے کریں. ایک گھاٹی، کیونکہ یہ جو ارض محشر ہے اور یہ جو جمع ہے محشر کا، اجتماع ہے، یہ بڑا طویل ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفطر میں بعض حدیثیں جمع کی، جن کا خلاصہ یہ کہ یہ 360 سال یہ موقف قائم رہے گا حساب و کتاب کے بغیر. حساب و کتاب کے بغیر لوگ کھڑے رہیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس لوگ کھڑا ہونا رب العالمین کے لیے، رب العالمین کے انتظار میں 360 سال. اور یہ جو 360 سال کا عرصہ بڑا خطرناک ہوگا، ایک انتہائی ابہام کی کیفیت، میرا کیا بننے والا، نفسی نفس، میرا کیا بننے والا، میرا کیا ہوگا. اور پھر لوگ سرگردان شفاعت کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، شفاعت کے لیے، کبھی آدم علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مگر کوئی تیار نہیں ہو. جواب کیا ہوگا ہر نبی کا؟ کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا، ہمارا رب آج غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور نہ کبھی آئے گا. ہم کیسے سامنا کریں اللہ تعالیٰ؟ ہر نبی اپنے ایک گناہ کا ذکر کرے گا، گناہ نہیں، لیکن نبی اپنے عظیم تقویٰ کی بنا پر اسے گناہ سمجھے. ان گناہوں کا معاملہ صاف ہو چکا، نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اپنے کافر بیٹے کی سفارش کیوں کی؟ حالانکہ معاملہ صاف ہو چکا, وہ توبہ کر چکے, مگر جتنا تقویٰ زیادہ ہو اتنا گناہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے, اور کوئی مومن اپنے گناہ کو بھولتا نہیں. جتنا تقویٰ زیادہ ہو اتنا گناہ کا احساس زیادہ ہوتا ہے. تو یہ معاملہ بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, اشفاعت, ہماری شفاعت کیجیے. شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کبرا کیا ہے؟ حساب و کتاب شروع کرنے کی, تاکہ ابہام تو ختم ہو, فیصلہ تو ہو جائے. آپ فرمائیں کہ ہاں یہ مقام میرے لیے, یہ مقام میرے لیے, انا اول شافع واول مشفع, میں وہ شخصیت ہوں جو پہلا شافع ہوں گا, پہلی شفاعت میں کروں گا. یہ پہلی شفاعت کبرا ہے. اس کے بعد جو شفاعت ہے وہ گناہ کاروں کی بخشش کی شفاعت, اس میں بہت سے لوگ شریک ہوں گے, انبیاء کریں گے, ملائکہ کریں گے, صالحین کریں گے, علماء کریں گے, لیکن اس شفاعت میں بھی پہلی شفاعت اللہ کے پیارے پیغمبر فرمائیں گے, وہ مشفع, اور میں وہ شخصیت ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول بھی کی جائے گی. اول شافع بھی میں ہوں شفاعت کرنے والا, اول مشفع بھی میں ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. جو جو موقف کی گھاٹیاں سخت ہوں گی یہ دوسری شفاعت بھی کھول دی جائے گی. بعض حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ شفاعت اس وقت کھلے گی جب پلے صراط کا مرحلہ آ جائے, پلے صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا, حلت الشفاعت, اب شفاعت حلال ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا شفاعت کرو, شفاعت کرنے والوں شفاعت کرو. فرمایا کہ میں پہلا شافع اور پہلا مشفع, اور جا کر جاؤں گا شفاعت اور اللہ کے دربار میں ایک طویل سجدہ کروں گا. اس سجدے میں کیا پڑھوں گا؟ اللہ کی وہ حمد و ثنا جو اللہ تعالیٰ اسی وقت میرے دل میں القاء کرے گا. آج تک اور قیامت تک وہ حمد و ثنا, وہ ذکر کسی کو تعلیم نہیں کیا جائے گا. کوئی مقرب فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں جائے گا. کیا اس کے مقام, اس کی بڑائی کی وسعت, اور وہ سجدہ بھی طویل ہوگا, بڑا طویل سجدہ. وہ حمد و ثنا اللہ کے پیارے پیغمبر بیان فرماتے رہیں گے. بالآخر اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وشفع تشفع, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجئے اور کہیے آپ کی بات اب سنی جائے گی, اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کیجئے. جس کو مقام شفاعت حاصل ہے اس کا عالم خوف آپ دیکھیں, ایک طویل سجدہ اللہ تعالیٰ سے جاتے ہی بات کرنے کی ہمت ہی نہیں, طویل سجدہ حمد و ثنا, پھر اللہ کا اذن ہوگا پھر شفاعت حاصل ہوگا. شفاعت کے تعلق سے نظریہ درست کر لو اپنا, یہ کوئی کھیل نہیں, یہ بڑا عظیم مقام ہے. شافع کون ہوگا اس کا تعین اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ مشفوع کون ہوگا جس کی شفاعت کی جائے اس کا تعین بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا. وَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ, اس دن سارا اختیار ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہوگی. اپنی مرضی سے کوئی شافع نہیں بن سکے گا, اپنی مرضی سے کوئی مشفوع نہیں بنا سکے گا کہ اس کی شفاعت اپنی مرضی سے کرو, نہیں, رحمان کا اذن ہوگا, فلاں کی شفاعت کرو, فلاں کی کرو, فلاں کی کرو, فلاں لا يشفعون الا لمن ارتضى, شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کی جس کی شفاعت میں اللہ راضی ہو. ہم نے اس کو کھیل بنایا, یہ شفاعت مل جائے گی. ایک محفل میلاد منعقد کر لو, نبی کی شان میں ایک قصیدہ کہیں, شفاعت مل جائے. حتیٰ کہ شفاعت کو ایسا ہم نے بانٹ دیا, فلاں حضرت شفاعت کریں, فلاں حضرت شفاعت کریں. یہ بعض مزاروں پر با پردہ عورتیں جاتے اور جو مجاور بیٹھا وہ کہتا اپنا چہرہ ذرا اٹھا دو, پردہ ہٹا دو تاکہ حضرت جی آپ کو دیکھ لیں اور قیامت کے دن آپ کو پہچان لیں, آپ کی شفاعت کر سکے. ہمت ہے کسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے مقام شفاعت, دنیا نے ان کے لیے دعائیں کی, آتے محمد الفضیلہ الوسیلہ والفضیلہ, یہ وسیلہ اور فضیلہ مقام محمود, اس کی بہت سے علماء نے تفسیر مقام شفاعت سے کی, مگر خوف کا عالم دیکھو, بات کرنے کی ہمت ہی نہیں. یہ چند سال قبل میں جہاز میں سفر کر رہا تھا تو میری سیٹ کے ساتھ ایک ساتھی اور بیٹھا ہوا تھا جو باہر سے کہیں سے آئے تھے, اس نے کہا میں نے اپنے کانوں سے وائز کو یہ فاز کرتے ہوئے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے گا, جاؤ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ان سے ہٹ جائے, اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور ان کو اشارہ کر لیں گے جاؤ جنت میں, جاؤ جنت. یہ کھیل ہے, یہ اللہ کی شان. ما لکم لا ترجون للہ وقار, ما قدر اللہ حق قدر, یا انسان اللہ کی قدر نہیں پہچانتا, اللہ کے وقار کو نہیں پہچانتا, اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا, اس کو تم نے تماشا بنایا ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر کا خوف سجدے, حتیٰ کہ بعد حدیث میں دو بار کا سجدہ, پھر سجدے میں گئے, پھر طویل حمد و ثنا, پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک وقل تسمع وشفع تشفع, اب شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور یہ شفاعت ابھی بخشش کی نہیں ہے, حساب و کتاب شروع کرنے کی. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی شفاعت قبول فرما لے اور اب حساب و کتاب بھی آئے گا. سورۃ الفجر میں وجاء ربک, تیرا رب آئے گا, والملک صفاً صفاً, اور فرشتے آئیں گے صفیں باندھتے ہوئے, قطاریں باندھتے ہوئے, قطاروں. اللہ تعالیٰ آئے گا اور فرشتے آئیں گے قطاروں, اور وجیع یوم الدین جہنم, اور جہنم بھی ساتھ لائی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے آنے کا منظر ہے, جہنم بھی لائی جائے گی. کیسے لائی جائے گی؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اتاب جہنم یوم القیامہ ولہا سبعون الف زمام, جہنم لائی جائے گی 70,000 لگاموں میں جکڑی ہوگی, علی کل زمام 70,000 ملک, ہر لگام پر 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی اس کو کھینچنے کی, اتنی بڑی جہنم. جبکہ فرشتوں کی طاقت قوم لوط کی بستی کو ایک زمین فرشتے نے اٹھایا, پوری زمین کو آسمان تک لے گیا اور وہاں سے الٹایا اور زمین پر پھینکا, فرشتوں کی طاقت. مگر جہنم کتنی بڑی ہوگی, لاملہ جہنم, اس جہنم کو ہم نے بھرنا ہے, بھرنا ہے اس کو ہم نے, کتنی بڑی جہنم. 70,000 لگام ہیں اور ہر لگام پر 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی ہوگی اس کو کھینچنے کی. وجاء ربک, تیرا رب آ رہا ہے. اے حدیث مبارک ہو آپ کے لیے, اس آیت پر ایمان آپ کا ہے, تیرا رب آئے گا, ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ آئے گا, اس کا آنا حق. کچھ لوگوں کو یہ الجھن ہے کہ آتے تو ہم بھی ہیں, اللہ تعالیٰ بھی آئے گا, یہ تشبیہ. اس تشبیہ سے بچنے کے لیے اس کی تاویل کرو, حالانکہ تشبیہ نہیں, ہم بھی آتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہمارے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ آئے گا کیسے؟ جیسے اللہ کے لائق. تشبیہ کا تشبیہ تب ہوتی جب یوں کہا جاتا کہ اللہ کا آنا ہمارے آنے جیسا ہے, یہ تو کہا ہی نہیں جاتا. اب بیچارے اشاعرہ اس کی تعبیر کر, کیا تعبیر کر؟ جا ربو کا, یہاں مضاف محذوف ہے, اصل تقدیر عبارت یوں ہے وجاء امر ربک, کہ تیرے رب کا امر آئے گا اپنی طرف سے, ایک علم ڈالا گیا اس دین. اللہ فرماتے ہیں رب آئے گا, کیسے آئے گا؟ جیسا اس کے لائق ہے. کیا اس کا آنا ہماری طرح؟ نہیں. کیوں؟ لے سکے پچھلے ہی شہی, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی تو ہے, تو پھر ہم بھی دیکھتے, دیکھنے کا انکار کر دیں. نہیں, جیسے یہاں کہتے ہو کہ انسان دیکھتا ہے کیسے, جیسے انسان کے لائق ہے. رحمان دیکھتا ہے کیسے, جیسے رحمان کے لائق. کیا اللہ کا دیکھنا انسانوں جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لے سکے پچھلے ہی شہی, اس جیسی کوئی چیز. ویسے یہاں بھی کہہ دیں, صفات میں یہ تفاوت کیوں ہے, یہ فرق کیوں ہے؟ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ آئے اور آ کر حساب و کتاب لے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, ہمارے اسی ایمان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. ورنہ ایک خلق کثیر ہوگی وہ اللہ کے آنے کو مانتی, معتزلہ اللہ کے دیدار کو نہیں مانتے. تو ان کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا؟ حاصل ان کو ہوگا جن کا ایمان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار حق ہے. جو نہیں مانتے وہ اللہ کا دیدار کیسے پائیں گے؟ اب جو اللہ کے آنے کو نہیں مانتے, اس صفت پر ان کا ایمان ہی نہیں, تو ذرا ان کے حساب کو خود ہی تصور کر لیجیے. ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کا آنا حق ہے, صحابہ نے اس میں کوئی تعویل نہیں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ معنی بیان نہیں کیا کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کے امر کا آنا. یہ سلف کا موقف, امر روحا کما وردت, اللہ کی صفات کو چلا دو جیسے وارد ہوئی ہیں, کسی اضافے کے بغیر, کسی تشبیہ کے بغیر. اور یہ ظلم نہیں, اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہتے ہو کہ یا اللہ تیری تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی, یہ نہیں ہونی چاہیے, تو یہ یوں کہنا چاہیے تھا جا امر رب کا, تو یہ یوں نہیں کہنا چاہیے تھا جا رب کا. اللہ کو بتانا چاہ رہے تم زیادہ بڑے فصیح اور بلیغ ہو, تم بڑے خیر خواہ ہو. اللہ کے کلام میں نعوذ باللہ خیر خواہی نہیں, تمہاری تفسیر میں خیر خواہی. کتنے بڑے ظلموں کا ارتکاب کیا. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کا آنا حق ہے. کیسے آئے گا؟ جیسا اس ذات کے لائق ہے. اس کا آنا کیسا ہے ہم نہیں جانتے, اس نے یہ بتایا ہے کہ میں آؤں گا, یہ نہیں بتایا کیسے آؤں گا. جو بتایا اس پر ایمان, جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد. یہ کتنی عافیت اس عقیدے میں. اب حساب و کتاب شروع ہوگا. اب حساب و کتاب شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں عرض, یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم العرض, یہ پیشی کا دن. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے عمال کو اکثر یہ خط لکھا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا وتجهزوا للعرض الاکبر. اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے کہ اللہ تم سے حساب لے. اپنے آپ کو خود تول لو قبل اس کے کہ اس دن تولے جاؤ. متجہد ہو اور تیاری کر لو للعرض الاکبر, سب سے بڑی پیشی کے لیے, سب سے بڑی عدالت ہے وہ, اس کے لیے تیاری کر لو اور تیاری کرتے رہو, تیاری کرتے رہو اس عرض اکبر کے لیے. اکثر اپنے عمال کو یہ نصیحت لکھا کرتے تھے تاکہ آخرت کا خوف اور اخروی تیاری سے بندہ غافل نہ ہو. یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافی, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے اور ایسا پیش کیے جاؤ گے کہ کوئی عمل تم سے مخفی نہیں رہے گا, چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا. یہ عرض اکبر اور یہ پہلا مرحلہ حساب و کتاب کا, اس کی تیاری ہونی چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب و کتاب کے مرحلے کی کچھ تفصیل بیان کی ہے. مثلا من یزول قدما ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمسہ, جب بندہ پیشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں ہل سکیں گے جب تک پانچ سوالوں کے جواب نہ دیتے. یہ پانچ سوال, سوال تو قیامت کے دن ہونے, لیکن وہ جو پیپر ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا یہ سوال ہونے. یہ شریعت کی سماحت ہے, اگر شریعت اس پرچے کو مبہم رکھتے ہم کیا کر سکتے تھے, لیکن معاملہ اور گمبھیر ہو جاتا. لیکن یہ شریعت کا احسان عظیم ہے. قبر میں تین سوال ہوں گے مخفی نہیں ہے, پہلا سوال, دوسرا اور تیسرا. قیامت کے پانچ سوال ہوں گے پوشیدہ نہیں ہے, پہلا دوسرا تیسرا جو پانچوں پانچوں بیان کر. الحیات ہی فیما ابلا فیما امبا وان شباب ہی فیما ابلا, ایک پوری زندگی کا کہاں گزاری, دوسرا جوانی کا کہاں خرچ کی, اور مال کے تعلق سے دو سوال, وعن ماله من اين اتصب وفيما انفق, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور پانچواں سوال, وعن عمله فيما علم, جو تم کو علم دیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو. ہم علم کے حریص ہیں, وعظ سننے کا شوق ہے ہمیں, عمل کی جستجو نہیں. جو جو وعظ سنو گے علم میں اضافہ ہو تو ویسے ویسے عمل میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کی توفیق. یہ پانچ سوال جن سے واضح ہو گیا اخروی حساب کیا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, تو اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم تیاری کریں. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک مجلس میں, دو سوال کیے گئے کہ سب سے افضل انسان کون اور سب سے بدترین انسان کون. فرمایا کہ سب سے افضل من طال عمره وحسن عمله, جس کی عمر طویل ہو, عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو, اور سب سے بدترین من طال عمره وساء عمله, عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہو. اس حدیث نے بھی اسی اخروی حساب کی تیاری کا اشارہ دیا. عمر جو جو گزرے تو تمہاری کیفیت میں اضافہ ہو, اچھائی, اس کو تحسن کہا جاتا ہے, یعنی حسن میں اضافہ. جو جو وقت آگے بڑھے, عمر آگے بڑھے, تحسن آنا چاہیے, عمل میں بہتری آنی چاہیے. ایک مومن کے قوی ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے. اس کی کوشش کرے. در حقیقت یہ تیاری ہے اسی عرض اکبر کی کہ بندہ رب العزت عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب لے گا. تو اپنی عمر کو اچھا بناؤ, اچھا گزارو. اچھا کیسے گزارو؟ شریعت کی روشنی. جب شریعت کو منطبق کرو گے اپنے اوپر تو وہ ایک ایک لحظہ اچھائی پر مشتمل ہوگا. مثلا اندر سے بیٹھے ہو, عشاء کی اذان ہوگی, نماز پڑھے, نماز پڑھ کے گھر چلے جائیں, گھر میں کھانا کھائیں گے, بیوی بچوں سے باتیں کریں گے, پھر ہم سونے کے لیے آ جائیں. اب سونے کا طریقہ کیا ہے, کیسے سوئیں؟ جیسے اللہ کے پیغمبر سوتے تھے. کوشش کریں باوضو ہوں. باوضو سونے کا اضافی اجر یہ ہے کہ ایک فرشتہ آپ کے شعار کے اندر رات گزارتا ہے اور رات بھر آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ باوضو ہو کر سوئیں گے, جب آپ کی آنکھ کھلے گی یا آپ کرمٹ بدلیں گے تو فرشتہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کرے گا. چلے باوضو ہو گئے, باوضو ہو کر سوئے, اور کیسے سوئے؟ دائیں کرمٹ, اور کیسے سوئے؟ اذکار پڑھتے ہوئے, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی خواتین, اور سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, تین تین بار, اور بعض دعائیں وہ پڑھ کر آپ سو گئے, فجر تک سوتے, رات گزار دیں. یہ ساری رات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں شمار ہوگی. اب قیامت کے دن اس رات کا کیا حساب ہوگا؟ ایک ایک لحظہ کا سوال تو ہوگا, اس رات کا کیا سوال ہوگا؟ انسان سرخرو ہے, اپنی اس پوری رات پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو منتبک کر دی. ہاں اگر گھر گئے اور ٹی وی کھول لیے, کبھی یہ چینل کبھی وہ چینل, کبھی موسیقی اور کبھی فلمیں اور کبھی ڈرامے اور کبھی حیا سوز مناظر, اور دیکھتے دیکھتے آنکھ لگ گئی. اب یہ جو رات کی یہ پوری گھڑیاں ہیں, ان کا حساب دینا ہوگا. کیا حساب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر دعا کیا کرتے تھے, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ میرا حساب آسان لیجیے. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے, مشکل حساب بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں, انما ذلک العرض من نوقش الحساب وقت عذب. عائشہ, قیامت کا حساب دو طرح کا ہوگا, ایک عرض اور ایک مناقشہ. عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اس کے گناہ پیش کرے گا, تو نے فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے, فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے, یہ عرض ہے, یہ آسان حساب. جب تک معاملہ عرض کا ہے کوئی پریشانی نہیں, بندہ اقرار کرتا جائے گا اقرار کرتا جائے گا, اللہ پاک آخر میں فرمائے گا ستر تو ہارے گا پھر دنیا بغفر تو ہارے کر, میں نے دنیا میں ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا, آج یہ سب معاف کر دیتا. جس وقت گناہ کر رہا تھا اور میری غیرت کو دلکار رہا تھا, اس وقت تجھے پکڑ لیتا, اس وقت نہیں پکڑا تو آج کیوں پکڑ لوں, معاف کر دوں. لیکن من نوکش حساب وقت خود دے, اللہ نے اگر حساب لیا کیوں کے ساتھ کہ میرے بندے یہ گناہ کیوں کیا ہے, فقط رخ دے با اللہ کی کیوں کا کسی مائی کے لال کے پاس کوئی جواب نہیں, کیا جواب دے گا؟ ابھی رات کی ساری گھڑیاں جن کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ہوا, اسی نافرمانی میں آنکھ لگ گئی. اب صبح اٹھے کب اٹھے, کوئی دین کا دھیان نہیں, سورج طلوع ہو گیا صاحب سو رہے, اب اٹھے اب غسل فرما رہے اور سوٹڈ پوٹڈ ہو کر عالیشان گاڑی میں اپنے عالیشان آفس میں جا رہے. دنیا رشک کر رہی ہے کہ بڑا مالدار, حدیث کیا کہتی ہے, خبیث النفس کسلان ذاک رجل بال شیطان فی اذنہ, اس شخص کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے, ہمارا اس پر ایمان. فرمایا خبیث النفس کسلان, یہ خبیث النفس ہے, خبیث النفس, چاہے انڈسٹریوں کا اور فیکٹریوں کا مالک, خبیث النفس جا رہا ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے ان گھڑیوں کا حساب کیا دو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ عمر کے ایک ایک لحظے کا اللہ نے حساب لے, کیا حساب دے؟ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اخروی حساب کی تیاری کیجیے, اس کو سامنے رکھ. حساب طویل بھی ہو سکتا ہے, حساب مختصر بھی ہو سکتا ہے. طویل کیسے ہوگا؟ اگر دنیا کے اسباب طویل ہو, دنیا کی دولتیں, دنیا کے مال, دنیا 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 کے حرص, تو پھر حساب طویل بھی ہوگا. ایک ایک نعمت کا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کیا جائے, جو سوال کیا جائے گا جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا حساب طویل ہوگا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی, ایک مالدار غریب آدمی سے جو بعد میں جہنم میں جائے جنت میں جائے, 500 سال کی کے فاصلے کا ذکر بھی آتا ہے, 500 سال کا اتنا فرق. تو یہ حساب, اب یہ تیاری کیسے کرنی ہے؟ ان تمام نصوص کو سامنے رکھ اور کوشش کیا کرنی کہ ہماری زندگی جو گزری ہے وہ عمل صالح میں گزرے. پچھلے دور میں جو کوتاہیاں ہو گئی ان پر کیا کرنا ہے؟ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سچی توبہ, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, وہ معاف کر دے گا. سچی توبہ کر لو اور آئندہ کا لاہے عمل متعین کر لو. عمل صالح, عمل صالح کیا ہے؟ ہر گھڑی کے لیے دیکھو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس گھڑی کے لیے کیا سنت اور آپ کا کیا طریقہ ہے, اس طریقے کو وہاں پر نافذ کر لو. اس گھڑی کا کیا حساب ہے؟ یہ تو نعمتوں سے بھری ہوئی, اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے وعدوں سے بھری کہ میرے پیارے حبیب کی اطاعت کو یہاں نافذ کیا گیا. جو جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، جو بھی وقت ہو، جو بھی مقام ہو، تقویٰ کے ساتھ رہ. اس کا کیا معنی؟ جس مقام کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا جو تقاضا ہو اس کو نافذ کر لو. اس مقام پر سفر ہو، حضر ہو، مسجد ہو، بازار ہو، گھر ہو، گھر میں کیسے رہنا جیسے اللہ کے پیغمبر رہتے، بازار میں کیسے رہنا جیسے اللہ کے پیغمبر رہتے، مسجد میں کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر رہتے، سفر کیسے جیسے اللہ کے پیغمبر کا، حضر کیسا جیسا اللہ کے پیغمبر کا، تعلق کیسا بیوی سے جیسے اللہ کے پیغمبر کا، اولاد سے جیسے اللہ کے پیغمبر کا، ہر مقام کے لیے رہنمائی موجود. اگر یہ فکر آ جائے، یہ تصور اگر پیدا ہو جائے اور یہ فہم اگر حاصل ہو جائے اور سارے تعلقات ہر مقام کے لیے اور ہر وقت ہر گھڑی کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا فہم آ جائے، تو یہ وہ گھڑیاں ہیں جن گھڑیوں کا امتحان تو ہوگا، سوال تو ہوگا، مگر بندے کا جو مرحلہ اور انجام ہے وہ کامیابی پر قائم ہو، کامیابی. لیکن اگر ان گھڑیوں میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو پھر کیا جواب ہوگا؟ وان شباب ہی فی ما ابلا، جوانی کا حساب دو، جوانی کی راتیں، جوانی کے دن، جوانی کی خلوتیں کہاں گزاری، حساب دو. میرے نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، نبی علیہ السلام کی حدیث اپنے سامنے رکھو. ابھی ہم نے میدان محشر کی تکالیف کا سنا، سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ سات قسم کے انسانوں کو اپنے سائے میں لے لے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو. اس میں ایک نوجوان شاب نشا فی عبادۃ ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی اطاعت. اس کا شعار کیا ہے؟ رب کی عبادت، رب کی اطاعت. اس میں توازن ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس عبادت کے طور طریقے سیکھ رہے، علماء سے مل رہے، علم حاصل کر رہے. یہ ایک نوجوان کا نصب العین ہے، آج کا نوجوان نہیں، 17-18 سال کی عمر ہے اور تکفیر کی بندوق ہاتھ میں پکڑی، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. نہیں، نشہ فی عبادت ربی، وہ پروان چلے اپنے پروردگار کی عبادت میں. اور اس میں سب سے بڑی جو خباثت اور نحوست ہے انٹرنیٹ کی، اپنے وقت برباد کرتے ہو. تحصیل علم کا ذریعہ انٹرنیٹ نہیں، تحصیل علم کا ذریعہ علماء ہے. علماء بھی وہ جن کی سند حدثنا اخبرنا کے ساتھ اللہ کے پیغمبر تک پہنچ گئی. اس سلسلہ عالیہ کی ایک روحانیت، ان سے تعلق جوڑو. انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہو، گھنٹوں ضائع کرتے ہو، ایک طوفان بدتمیزی قائم، بٹن دبایا اور کیا کچھ سامنے آیا، مرضی کا دیکھتے ہو، مرضی کا سمجھتے ہو اور پھر مفتی بن جاتے ہو، فلاں کافر، فلاں منافق اور فلاں مشرک. یہ نوجوانوں کا کام نہیں، نوجوانوں کا کام حدیث میں بتایا گیا نشہ فی عبادت ربی، اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کی. یہ کہاں سے لوں؟ اس کا مصدر علماء کرام، تحصیل علم کا ذریعہ علماء. قرب قیامت جہالت پھیل جائے گی، یا رسول اللہ کیسے پھیلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولکن یکبد العلم بقبض العلماء، جو علم کا مصدر ہے، جو علم کا منبع ہے، علم کی اساس ہے، اللہ ان کو اٹھا لے گا. وہ کون ہے؟ وہ قبض العلماء، اللہ علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا. جب تک علماء موجود ہے علم موجود ہے، علماء رفتہ رفتہ اٹھتے جائیں گے، علم بھی اٹھتا جائے گا. کتابیں ہوں گی، لائبریریاں ہوں گی، انٹرنیٹ ہوں گے اور وسائل پرنٹنگ پریس بے تحاشا ہوں گے. علم نہیں ہوگا، علم اٹھے گا علماء کو اٹھانے سے، باقی ہر چیز موجود ہے. یہ چیزیں ختم ہوں گی جب سور پھونکا جائے گا، ہر چیز تتر بتر ہو جائے گی، کائنات ریدا ریدا ہو جائے گی، لیکن علم اٹھے گا علماء کو اٹھانے سے. تو اس حدیث نے نوجوانوں کا کردار متعین کیا کہ شاب نشہ فی عبادۃ ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، بچپن ہی سے اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق ہے، اب یہ شوق اس کے دل میں گھر کر چکا، اب عبادت کے طور طریقے سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کے لیے علماء سے رابطہ، مدارس میں جانا، مساجد میں جانا، مسجد سے محبت، اپنے ان اوقات شب و روز کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزار. تو یہ حساب و کتاب عرض اکبر، اس میں سرخرو ہونے کے طور طریقے حدیث نے بڑی صراحت سے پیش کر دیا کہ اس عمر کے ایک ایک لمحے کا حساب ہو. اب جو شخص یہ حدیث پڑھ لے، سمجھ لے، وہ اپنے ہر لمحے کو کیسے گزارے گا؟ کیا وہ جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں سے ان لمحات کو گناہوں میں گزارے گا؟ یہ سوچ اس کے اندر نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات کا مجھ سے حساب لینا؟ یقین لانی چاہیے. تو پھر تعین کرو اپنے نصب و رحم کا کہ یہ زندگی کیسے گزرے، یہ زندگی کیسے گزرے، یہ لمحات کیسے گزرے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے جن کو جوامع الکلم دیے گئے، اس ایک ہی حدیث میں اس عرض اکبر کی صورتحال کو بیان کر دی اور اس عرض اکبر کی تیاری واضح کر دی. سمجھا دی کہ تیاری کیسے کرنی، اپنی اس عمر کو اور ایک ایک لحظے کو بہت ہی گن چن کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرو. جب ان لحظات پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی چھاپ ہوگی تو ان کا کیا حساب ہے؟ سرخرو ہو جاؤ گے. اور اگر ان لحظات پر نافرمانیوں کی چھاپ ہوگی، گناہوں کی کالک ہوگی، تو بڑا لمبا حساب ہوگا، لمبا حساب. نیکیاں کرو، کثرت سے عمل کرو. ہر شخص یہ چاہے گا میری جلدی خلاصی ہو جائے اللہ کی عدالت سے، ہر شخص چاہے. اس کا فلسفہ نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، طریقہ سمجھا دیا. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہے، من ابطا بھی عمل لم یسر بھی نصب. آج جس کے عمل کی سواری سست ہے، کل قیامت کے دن کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی رشتہ اس کے کام نہیں آئے گا، لب یسر بھی، اور اس کو تیز نہیں کر سکے گا. تیزی چاہیے تمہیں بہت سے مراحل پر، لیکن کوئی چیز تمہیں تیز نہیں کر سکے گی آج اگر عمل کی سواری سست ہے. کیا سمجھایا گیا؟ کہ عمل کی سستی دور کر دو، عمل میں تیزی ہو. وہ ایک ضعیف حدیث میں، مومن حال اور مرتحل، ایک سواری سے اترا دوسری پر سوار ہو گیا، ایک عمل ختم ہوا دوسرا شروع کر دیا. بلکہ دین کا اگر فہم ہو تو 24 گھنٹے عبادت میں گزر سکتے ہیں. سونا بھی عبادت ہے، کھانا بھی عبادت ہے، چلنا بھی عبادت ہے، ہر لحظہ عبادت ہے اگر دین کا صحیح فہم. یہ دین کی صلاحت ہے. جو حساب و کتاب اور اس عرض کی یہاں کیسے سرخرو ہونا ممکن ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں بڑی واضح رہنمائی موجود ہے کہ اپنے لمحات کو، لحظات کو، اپنے اوقات شب و روز کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرو. جب ان اوقات پر سنت کا رنگ ہوگا اور سنت کی چھاپ ہوگی، یقیناً کامیابی ہوگی، حساب آسان ہوگا. فصو یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا، مشکل حساب سے محفوظ ہوگا. ایسا کام نہ کرے جہاں حساب کے مشکل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے. مثلا کوئی ایسا عمل جہاں متبادل موجود ہے وہاں پھر گناہ کرو. شادی کرو، ایک کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، اس کے باوجود تم نے زنا کیوں کیا جب حلال راستے کئی موجود ہیں؟ یہاں کیوں ہو سکتا ہے؟ معیشت کے حصول کے طرق کیا کم ہے؟ کاروبار، ملازمت، کاروبار کے ہزاروں راستے کرو، کھلی چھٹی اور اوقات کی پابندی نہیں. پابندی صرف اتنی ہے اٹھ کے فجر پڑھ لو، فجر کے بعد ظہر تک میری طرف سے کوئی پابندی، جاؤ کاروبار ڈٹ کے کرو، کوئی پابندی. ہاں ظہر ہو گئی، اب اگر کاروبار کر رہے کیوں؟ سخت پکڑ ہوگی. اب جو کماؤ گے، جماعت کھڑی ہے اور تم کاروبار کر رہے ہو، یہ حرام ہے. لن يدخل جنت اللحم النبت من حرام، جو گوشت یا خون رزق حرام سے بنتا ہے جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، یہاں کیوں آ سکتا؟ اتنی تمہیں چھوٹ دی گئی، فجر سے ظہر تک کاروبار کرو، یہ 15-20 منٹ تم اللہ کو نہیں دے سکتے جس کے دین میں یہ سماحت اور برکت، اب یہاں لفظ کیوں آ سکتے؟ رزق حلال کے ہزاروں طرق تمہیں دیے گئے، تم نے سودی کاروبار کیا، یہاں کیوں آ سکتے؟ جب حلال معیشت کے اسباب فراہم کیے گئے، حرام معیشت کیوں اختیار کیا؟ یہاں کیوں آ سکتا ہے؟ اور یہ مشکل ہے سر، اس کا جواب کسی کے پاس؟ تو ان طرق ان تمام نصوص کو سامنے رکھ کر اس یوم عرض کی تیاری کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی پیشی کی، وہ پیشی ایسی ہوگی کہ اس میں بندوں کے اعمال کئی طریقوں سے سامنے لائے جائیں گے، کئی طریقوں سے اللہ کے عدل کی اور اس کے انصاف کی حجت پوری کائنات پر قائم ہوگی. پہلا طریقہ، بندہ آ رہا ہے، پکارا گیا، آؤ حساب و کتاب کے لیے. وجات کل نفس ما سائق مشہی، ہر نفس آ رہا ہے، اس پر دو فرشتے مامور ہیں، ایک سائق اور ایک شہید. سائق کا معنی ہانکنے والا، اور شہید کا معنی اس کے اعمال کی گواہی دینے والا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آنے کا منظر. بندہ پیش کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے، فرشتہ اس کو ہانکتا ہوا لا رہا ہے، کوئی بچنے پائے گا؟ کوئی بھاگ کر کہیں جائے گا؟ اس پر فرشتہ مامور ہے، وہ اس کو ہانک کر کھڑا کرے گا، اور پھر دوسرا فرشتہ گواہی دیتا ہوا، یہ بندہ جا رہا ہے ایسا ایسا ایسا، اس کا یہ کردار، یہ کرتوت، یہ ہمیں دنیا سن رہی، اعمال سامنے آ رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. لا تخفا منکم خافیہ، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ کے علم سے کوئی چیز محرم نہیں. بندے کے ایک ایک عمل کو سامنے لائے گا، ایک ایک لحظے اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کو حکم دے گا، تم بولو ہاتھوں تمہارے ذریعے اس نے کیا کام کیا، کیا لیا، کیا دیا، کیا پکڑا، کیا کھایا، کانوں سے کیا سنا، آنکھوں سے کیا دیکھا، پاؤں سے کہاں کہاں چل کر گیا، پھر یہ آدھا گواہی دے. فرشتوں نے صحیفے لکھے ہوئے ہر انسان کے، فرشت صحیفے کھول دیے جائے، ہر شخص پر دو فرشتے مامور ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہے ہیں، گناہ لکھ رہے ہیں. کب تک لکھیں گے؟ جب تک موت واقع نہیں ہوتی. موت واقع ہوگی، ان صحیفوں کو لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ صحیفے بندے کی گردن میں حمائل کر دیے جائیں گے. بندہ قبر میں اپنے صحیفوں کو لے کر اترے گا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی صحیفے اس کے سامنے ہوں، اپنی کرتوتیں دے گا. کیا اس پر نفسیاتی مار پڑے گا؟ قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن، صحیفے خود اٹھا کر لائے گا تاکہ انکار نہ کر سکے، یہ کہاں سے آ گئے، تیرے ساتھ تیرے گردن میں حمایت، اپنی کرتوتیں خود ساتھ لے کر آئے ہو. صحیفے کھول دیے جائیں، اور پھر اللہ رب العزت زمین کو حکم دے گا، تو اس کی رازدان رہی ہے، یہ پوری عمر تجھ پہ کھڑا رہا، چلتا رہا، ایک ایک عمل سے واقف ہے. یوم بائی دن تو ہڈے تو اخبار، زمین اپنی خبریں اگلے گی، اپنے راز اگلے گی. کتنے طریقے ہیں بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کا خوف پیدا کریں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اس کو تقویٰ پر قائم کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اس کو منتج کر دیں، تاکہ یہ جو گمبھیر گھاٹی ہے عرض اکبر کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کی، اور مختلف جو ہے وہ صورتوں کے ساتھ ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہیں، دنیا سن رہی، دنیا سن رہی. آج تو بہت سے پردے موجود ہیں جو ہم پر تنے ہوئے، پارسائی کے روح میں بہت سے گناہ چھپ جاتے ہیں، اس دن نہیں چھپے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک رات اٹھے تہجد کے لیے جلدی، خواب آپ نے دیکھا، امت کے فتنے دیکھے، اور پھر جو امت کو خزانے ملنے والے ہیں وہ دیکھے، آپ گھبرا کے اٹھے، جو آپ کا اصل وقت ہوتا تھا اس سے قبل بیدار ہو گئے. فرمایا سبحان اللہ، ماذا انذر الليل من الفتن، آج کتنے فتنے مجھے دکھائے. اس موقع پر فرمایا تھا ایخذوا صاحب الحجر فرب کافیت فی الدنیا عاریت یوم القیامہ، جو کمروں میں سوئی ہوئی ہیں عورتیں ان کو اٹھاؤ. لونڈی سے کہا تھا، اشارہ اپنی بیویوں کی طرف، امہات المؤمنین کی طرف، ان سب کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کہہ دو رب کافیت فی الدنیا، دنیا میں بہت سی عورتیں لباس پہنی، عاریت یوم القیامہ، قیامت کے دن برہنا ہوں گی. اس کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی یہ کہ دنیا کا لباس، بہت سے لباس، دولت کا لباس، مال کا لباس، عہدوں کا لباس، یہ فلاں خاتون اول ہے، اس لباس میں سارے گناہ چھپے ہوئے. لیکن عاریت یوم القیامہ، قیامت کے دن برہنا اٹھو گی، کوئی آر نہیں ہوگی، کوئی عہدہ، کوئی مال، کچھ نہیں. پھر سارے عمل دنیا دیکھے گی. یہ فضیحت چاہتے ہو؟ نہیں، اس فضیحت سے بچنے کے لیے آج اپنی دنیا کی زندگی کی اصلاح کرو، سابقہ زندگی سے توبہ کی جائے اور آئندہ کے نصب العین کا تعین کیا جائے. تو ہم نے یہ عرض اکبر تک بات کی، کچھ مراحل آگے آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے بات ہو جائے. کچھ دن آپ رکھ لیجئے، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا. اللہ پاک ہمیں اصلاح احوال کی توفیق دے دے، عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے، عمل کی اصلاح کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر مقام کے لیے، ہر وقت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی اور سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک اپنی خشیت اور خوف سے دلوں کو بھر دے. اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری زندگی کو اپنی توحید و اخلاص سے اور ہمارے باطن کو اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت سے بھر دے، اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے. یہ ساتھی ایک بیمار ہے، آئی سی یو میں ہے، دعا کریں ان کے لیے بھی، اور بہت سے ساتھی بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ سب بھائی بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت العز الاكرم. اذهب الباس رب الناس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا، عملا متقبلا، ورزقا طيبا واسعا، وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على النبي.